بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. حاضرين، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق جو ہے کما حقوں ہمیں ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محرم کی آج دوسری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اسلام کے اندر اسلام ہی کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ تاریخ جو ہے اسلام کی کب سے شروع کریں، تو یہ ہجرت کے دن سے تاریخ اسلام میں وجود میں آئی. تو محرم کی پہلی تاریخ یا محرم کا مہینہ جو ہے، یہ ہمیں ایک ایسے واقعے کی طرف ہماری یاد کو تازہ کرتا ہے، جس واقعے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی بھی انسان کلمہ پڑھنے والا اگر اس واقعے سے اپنی اصلاح نہیں کرتا، مسلمان اپنے اندر اس مقصد کو پیدا نہیں کرتا ہے، تو اس دنیا میں وہ آیا اور اس دنیا سے چلا گیا، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا. صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. 40 سال کی عمر گزری آپ کی، اس وقت آپ کو نبوت ملی. 13 سال مکے میں رہے، 53 سال کی عمر تک، پھر آپ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کو جو میرا خطبہ ہے اسی موضوع سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کیوں کی. یہ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ ہر نبی کے ساتھ واقعہ ایسا پیش آیا، ہر رسول کے ساتھ یہ چیز آئی، اور ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہر وہ انسان جو اس قصے سے اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑتی ہے. اگر اس نے، جیسے کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یہ حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری کے نمبر 2 میں آتی ہے، سب سے پہلی حدیث کتاب الوحی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، نبوت کے کچھ ایام پہلے آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر غار حرا میں چلے جاتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے. آپ نے اپنی پوری زندگی بت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، پوری زندگی آپ نے بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ نبوت کے کچھ ایام پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
غار حرا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے چلے جاتے ہیں, عبادت کرنے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایک ایسی بات مجھے بتا دینی ہے جو موضوع سے نہیں ہے لیکن ہمارے عقیدے کے ساتھ ضرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مکے سے غار حرا میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جس کو آج ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر یا خلا کے اندر تنہائیوں میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر ذکر کرنا سنت رسول ہے, یا جس کو عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں چلا کشی کرنا. یہ اس چیز سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسلام کے ابتدائی ایام میں یا نبوت سے پہلے آپ بھی غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے, چلا کشی کرنے جاتے تھے. ایک چیز. دوسری دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چلا کشی کرنے گئے تھے اور قرآن اس کے بعد آپ پر نازل ہوا, اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو ہم نے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس عبادت کے لیے بلایا تھا کوہ طور کے پاس. تو اس سے بھی لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ اگر کوئی منصب چاہیے, کوئی مرتبہ چاہیے یا بزرگی چاہیے تو چلا کشی کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے اور یہی سنت ہے. لیکن میرے بھائیوں, بات تو آپ لوگ بھی مانیں گے کہ ہاں چلا کشی کرنا تو حدیثوں سے قرآن سے ثابت ہو گیا, لیکن یہ نہیں ہے اس طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام کی نبوت سے پہلے پہلے غار حرا گئے اور غار حرا میں جانے کے بعد آپ کو وہاں کیا نصیب ہوا؟ نبوت ملی. یہ تو مانتے ہیں آپ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کیا ملا؟ نبوت ملی اور وہاں پر قرآن نازل ہوا, اور اس کے بعد پورے 53 سال کی ایج آپ کی ہو گئی, مدینہ پہنچے 63 سال کی عمر ہو گئی آپ کی, 23 سال پورا اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں وقفے میں, اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غار حرا دوبارہ نہیں گئے. تو غار حرا جا کر یا چلا کشی کرنا سنت ہوئی کہ غیر سنت ہے؟ غیر سنت ہے. اگر سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اس کو نافذ کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں بھی جاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی بھی ایسے خانقاہوں میں یا چلا کشی کرنے کے لیے کسی تنہا کمرے کے اندر نہیں بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, تو کوہ طور پر کیا لینے گئے تھے؟ تورات لینے گئے تھے. یہ تو مانتے ہیں آپ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا ذکر کرنے کے لیے اور تورات دی اور نبوت دی. تو آج کا مسلمان اگر اس کو سننے سمجھتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ثابت کرے کہ آج جو چلا کشی کرنا چاہتے ہیں کیا نبی بننا چاہتے ہیں؟ اگر نبوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو نبوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی. تو یہ طریقہ اس طرح کر کے کہ میں بزرگ بن جاؤں یا نبی یا وحی والا بن جاؤں, تو یہ ہمارے دین اور اسلام کے اندر بالکل اس کا وجود نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ روحبانیت ہے, اور یہ روحبانیت جو ہے یہ بدعت تھی یہودیوں کی. ہمارے اسلام میں روحبانیت نہیں ہے, یعنی دنیا داری سے ہٹ کر آدمی جو ہے کسی جنگل میں جا کے چلا کشی کرے, یہ ہندوؤں کا طریقہ تھا, یہودیوں کا طریقہ تھا, مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کون سی کتاب لے کر آئے؟ تورات لے کر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے. اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلا کشی کرنے سے کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے, اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے. اور یہی دو مقصد کے لیے سارے نبی جاتے تھے اللہ کے پاس, یا تو نبوت لینے کے لیے یا آسمانی پیغام لینے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں قرآن اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آسمانی کوئی کتاب اب نازل نہیں ہوگی, اور دوسرا کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا. دجال پیدا ہوں گے, کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں, اپنی کتابیں لکھنے والے کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے 40 دجال پیدا ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن یہ دلیل پکڑنا کہ چلہ کشی سنت ہے یا خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا سنت ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت اور مشرک کہا قرار دیا ہے. تو یہ ضمنی طور پر ایک بات آئی تھی. اصل مقصد میرا بتلانے کا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کتاب الوحی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو کون آئے سب سے پہلے؟ حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، آپ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے یا تو تجارت کی یا بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی ڈگری کے حامل نہیں تھے، کسی کے پاس بیٹھ کر جو ہے عربی لغت نہیں سیکھی تھی، کسی کے پاس بیٹھ کر جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا. حضرت جبرائیل نے کہا پڑھو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صاف صاف کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں. حضرت جبرائیل نے خوب زور سے آپ کو دبایا سینے سے لگا کر، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری جان نکلنے لگی، اتنا زور سے حضرت جبرائیل نے مجھے دبایا. تین بار کہا اور تین بار میں نے یہی کہا کہ میں جو ہوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پوری پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھے، یعنی بسم اللہ بول کر پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پڑھنا لکھنا سب سکھا دے گا، آپ کی زبان پر آسانی ہو جائے گی. اس آیت سے دو باتیں ہمارے سامنے آئی کہ سب سے پہلے اسلام نے جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ تعلیم کو اہمیت دی ہے. اس آیت سے سب سے پہلی بات ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی آیت، اللہ کا سب سے پہلا پیغام اترا ہے تو کس چیز پر؟ کہ پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی علم حاصل کریں. علم حاصل کر کے ہی آپ کو جا کے نبوت بتلانی ہے، علم حاصل کر کے ہی آپ کو جو ہے لوگوں کو اسلام پہنچانا ہے. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے. سب سے پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر علم کی طرف دیا ہے، یعنی سب سے بڑی اہمیت ہمارے دین کے اندر علم کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حدیث یہ آیت کو سنی اور جب پانچ آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی تیسرے پارے میں ہے یہ، اور آپ جب واپس گھر پہنچے ہیں تو گھبرا کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس چلو، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں اور مکے کے سب بزرگوں میں یعنی بڑی عمر کے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل جو ہے مشرکوں کے دین کو چھوڑ کر عیسائی بن چکے تھے اور یہ عبرانی زبان کے عالم تھے اور ان کو جو ہے تورات اور انجیل کا پورا علم تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے سب سے پہلے یہ قصہ سنایا کہ میرے پاس ایک ایسی مخلوق آئی جس کو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. حضرت جبرائیل کی صفات بتلائی ورقہ بن نوفل کو اور کہا کہ یہ پیغام اس شخص نے میرے پاس لے کر آئے ہیں. ورقہ بن نوفل کی آنکھوں میں آنسو تھے، ورقہ بن نوفل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے اللہ کا جو جب بھی کسی نبی کے پاس آیا ہے تو وہ پہلا پیغام نبوت کا اور وحی کا پیغام سنایا ہے اس نے، اور یہ آپ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی اس امت کے نبی اور رسول بننے والے ہوں اور یہ رسالت اور نبوت آپ کے ذمہ ڈالی جا رہی ہے. یہ تو پھر بھی برداشت کی بات تھی، لیکن یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ قصے کا بالکل لب لباب اسی بات پر ہے، اسی مقصد پر ہے. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد یہی نہیں بس ہے، بلکہ یہ پیغام جس انسان پر بھی اترا، جس زمانے میں بھی اترا، اسے اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے. قوم جب یہ دعوت سنتی تھی اس انسان سے تو قوم ناراض ہو کر اس انسان کو اس کے ملک سے نکال دیتی تھی، یعنی تمہیں ہجرت کر کے جانا پڑے گا. یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں رہا، برداشت نہیں ہوا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے شروع ہو گئے اور چیخ اور چلا کر کہنے لگے کہ یہ میرے قوم کے لوگ، یہی میں پیدا ہوا ہوں، یہی میں بڑا ہوا ہوں، میں ان کا ایک امین انسان ہوں، میں نے آج تک کسی مظلوم کے ساتھ جو ہے کوئی ناجائز سلوک نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، کیا یہ قوم میری جو ہے اللہ کے پیغام کو سن کر مجھے یہاں سے نکال دے گی؟
تو حضرت ورقہ کہتے ہیں کہ ہاں میاں، یہی بات ہے،
یہ پیغام جس انسان پر بھی نازل ہوا ہے اس کے اوپر سب سے بڑی آزمائش یہ ہوئی ہے کہ اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑا،
اور کہتے ہیں ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، لیکن کاش محمد اگر میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک میں زندہ رہتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. اللہ اکبر،
کیا حصہ ہے، کیا عبرت ملتی ہے ہمیں اس بات سے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پرست ہوتے معاذ اللہ، درہم و دینار کے پجاری ہوتے معاذ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ نہ چھوڑتے. کیوں؟ مکے کی سب سے امیر خاتون آپ کی بیوی تھی، مکے کی سب سے امیر خاتون آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ. مکے کے اندر سب سے زیادہ دولت آپ کے ہاتھ میں تھی، سب سے بڑی تجارت آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ کہتے تھے کہ میں جو ہوں ہجرت کیوں کروں بھائی، اگر ہجرت کروں گا تو مدینہ جا کر میں رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کیا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جو ہمیں اس قصے کی طرف لے جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے انسان کی نیت ہوگی ایسے ہی اس کا عمل تولا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس عمل کے لیے، جیسی اس نے نیت کر کے عمل کیا تھا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے بتائی، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت دار الکفر کو چھوڑنا، دار الشرک کو چھوڑنا، ایسے ملک کو چھوڑنا جہاں پر انسان جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایسے ملک کو چھوڑ کے چلے جانا جہاں پر شرک اور کفر ہو رہا ہو، انسان کی جان کے جو ہے اس بنیاد پر جو ہے اسے زندہ رہنا خطرہ ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، ایسے ملک کو چھوڑ کر جانا اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر، تو یہ ہجرت اس کی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر ہوگی. ومن كانت هجرته الى دنیا، اور کوئی انسان ہندوستان چھوڑ کر، کوئی انسان پاکستان چھوڑ کر، کوئی انسان بنگلہ دیش کو چھوڑتا ہے، کوئی انسان فلپین کو چھوڑتا ہے، کوئی انسان انڈونیشیا کو چھوڑتا ہے، کوئی انسان اپنے ملک کو اس لیے چھوڑتا ہے، یوسیب ہوا دنیا، یوسیب ہوا دنیا کمانے کے لیے، درہم و دینار کے فرق کی خاطر چھوڑتا ہے. او امراتین کے ہوا، میں ہندوستانی ہوں، میری بیوی جو پاکستان کی ہے تو میں پاکستان بیوی کی خاطر جا رہا ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میری بیوی انگلستان کی ہے تو میں انگلستان اس کی خاطر جا رہا ہوں، میری بیوی جو ہے سعودیہ کی اور میں سعودیہ جا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے بلکہ میری بیوی وہاں کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ہجرت جو اس کی دینی نہیں ہوگی، پہلی ہجرت جو کر رہا ہے وہ درہم و دینار کے لیے کر رہا ہے دنیاوی غرض کے لیے، اور دوسری ہجرت جو اپنی عورت کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. دنیا کے لیے جا رہا ہے، جتنا اس کے نصیب میں ہوگا اتنی اس کو دنیا ملے گی، عورت کے لیے جا رہا ہے تو جو اس کے نصیب میں عورت ہوگی تو وہ عورت ملے گی، ورنہ دین کے لیے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا. اب یہ حدیث، یہ قصہ، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ ملک چھوڑنا پڑا،
اس کا جو ہے اگلے حصے میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے دل سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, نبي صلى الله عليه وسلم جب ورقہ نے کہا, ورقہ بن نوفل نے, کہ یہ وحی جب آپ پر آئی اور یہ وحی جب جس نبی پر بھی آئی, جس انسان پر بھی آئی, تو پہلے تو اسے نبوت ملی اور پھر اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑا. تو وحی کیا تھی, وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے قوم ناراض ہو کر اتنے عظیم شخصیت کو اپنے ملک سے نکال رہی, اور وہ ہجرت, اللہ اس کے رسول کی ہجرت کیا ہے؟ وہ یہی آج کا مقصد ہے میرا خطبے کا بتلانے کا میرے بھائی. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کی یہی دعوت تھی, سب کی وہی تھی جو اللہ نے نازل کی تھی ان پر. اور یہ وحی جب لوگوں تک پہنچی تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس وحی کو قبول کیا, ورنہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ملک سے اس وحی کو لانے والے کو نکال دیا. اب آپ سننا چاہیں گے میرے بھائیوں کون سی وحی تھی وہ. بعض لوگ تو کہیں گے کہ ہم نہ سنیں تو اچھا, ورنہ مولوی صاحب کہیں گے کہ تمہیں بھی یہ وحی پہنچانی پڑے گی. جان چھڑانے سے جان نہیں چھوٹتی میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر جب نبوت کو آپ کو ملی اور نبوت لے کر جب ورقہ کے پاس پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ورقہ نے کہا کہ نکال دیے جاؤ گے. وہ کلمہ صرف ایک ہی تھا, لا الہ الا اللہ. آج ہم کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کو ملا کے دیکھ لیں تو سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے, کافر بھی جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس بنیاد پر داخل ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر داخل ہوتا ہے. لیکن کیا آج لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کوئی ہم لوگوں کو نکال رہا ہے ملک چھوڑ کر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکلنا پڑا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے لوگوں کی کشتی میں بیٹھ کر اپنا ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا, اور وہ قوم جو ہے کیوں غرق ہو گئی؟ حضرت صالح, حضرت ہود, حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, یہ سارے لوگوں نے جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیوں بد سلوکی کی؟ حضرت نوح کے ساتھ کیوں بد سلوکی کی؟ کیا وہ دولت مانگتے تھے ان سے؟ کوئی منصب مانگتے تھے ان سے؟ وہ صرف ایک ہی لفظ بولتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب دیکھیں قرآن کی روح سے سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی اس حکم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ بتلا دیں سورہ محمد کے اندر, فعلم, آپ بھی جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے دیکھیں سورہ آراف, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ سورہ آراف آیت نمبر 172 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے آدم کی پشت سے, آدم کی پیٹھ سے آدم کی اولاد کو نکالا جو قیامت تک آنے والی ہوگی. ان سب کو اپنے سامنے رکھ کر پوچھا اور اس بات کا عہد لیا ہے کہ دنیا میں جا کر میری ربوبیت کو ماننا, ربوبیت کو ماننا. لست بربکم, یہ ضرور کہنا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سارے قوم نے اس وقت, اس میں ہم بھی تھے میرے بھائیوں, کون ہم بھی تھے, ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک سب کو اس وقت سامنے رکھا اور سب سے یہ عہد لیا, الگ تو بھی رب بھی تم, کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں.
اور ہم سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا میں جا کر ہم اللہ کی ربوبیت کو مانیں گے, اللہ کی ربوبیت کو سمجھیں گے, اللہ کی ربوبیت کے اوپر اعتقاد رکھیں گے, سچا ایمان رکھیں گے. اور رب کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ پالنے والا, پرورش کرنے والا, بھوکوں کو روٹی دینے والا, بیماروں کو شفا دینے والا, محتاجوں کی جو ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا, پکارنے والے کی پکار سننے والا, زندہ کرنے والا, موت دینے والا, پوری کائنات کو چلانے والا, رات و دن کو نکالنے والا, یہ صرف اور صرف کون ہے؟ رب العالمین ہے. اور اسی کام نے اقرار کیا تھا کہاں پر؟ اللہ تعالی کے پاس. اور دنیا میں آ کر ہم نے جو ہے سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑا وہ کس کو چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا. ہم نے پکارا تو غیروں کو پکارا, ہم نے رازق مانا تو درہم و دینار کو مانا, ہمارے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو ہم نے رازق مانا ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں آگے پیچھے کچھ نہ ہو لیکن اللہ کے عبادت کے اندر کمی پیشی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے رازق ہمارے وقت کو مانا, بیماری کے لیے شفا کے لیے ہم جو ہے تعویذ اور گنڈوں کے پیچھے دوڑے, اولاد کے لیے ہم جو ہے کسی کی منتیں مانے. اور آج یہ محرم کے 10 دنوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھاگے باندھتے ہیں ہم لوگ. ہم نے وعدہ کس کا لیا تھا؟ ہم نے وعدہ کس کا کیا تھا اللہ سے کہ رازق بھی تو, مالک بھی تو. بولے نا میرے بھائیو, نہیں مانتے میری بات؟ رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. زندہ کون کرتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ہمیں زندہ, ہماری آنکھوں کو جو ہے یہ شفا, نظر بصارت کون دیتا ہے؟ ایک انسان کی اصلی آنکھیں چلی جائے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر آنکھیں نہیں دے سکتے, زبان حقیقت میں چلی جائے تو کوئی گویا نہیں دے سکتا, ایک اصل اوریجنل حقیقی ٹانگ اگر انسان کی نکل جائے تو کوئی اصلی ٹانگ نہیں دے سکتا, جسم کا کوئی اعضا اگر نکل جائے انسان کا تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ سارا اقرار ہم نے کہاں کیا تھا؟ اللہ کے پاس, کہ اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی پالنے والا ہے, تو ہی جلانے والا ہے, تو ہی روزی دینے والا ہے. لیکن دنیا میں آ کر ہم نے کہہ دیا تیرے ساتھ اور بھی ہے. تیرا نمبر تو بعد میں آئے گا, پہلے ہم ہمارے جو ہے سیڑھیوں والا مثالیں لیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانا ہو تو سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. کیا اللہ نے بھی بیچ میں کوئی سیڑھی رکھی ہے؟ ثبوت دیں. اگر اللہ نے کوئی سیڑھی بیچ میں رکھی ہو تو ثبوت دیں, ہم بھی اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیو, یہی وہ کلمہ تھا, یہی وہ معنی تھا لا الہ الا اللہ کا, کہ جس کے کہنے پر سارے مکے والوں نے کہہ دیا کہ یہ محمد جو ہے معاذ اللہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. کیا کہا؟ کہ یہ محمد جو ہے مجنون ہے, معاذ اللہ, یہ محمد ساحر ہے یا مسحور ہے. سورہ فرقان کو اٹھا کے دیکھے, 8 نمبر 7 اور 8. مجنون کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مجنون کہا, مسحور کہا کہ اس پر جادو ہو چکا ہے. یہاں تک کہ لالچ دی کہ محمد یہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ چھوڑ دیں. لڑکی چاہیے تو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں ہم. دولت چاہیے تو ہم سارے مل جل کر جو ہے آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں, مکے کا سب سے امیر آپ کو بنا دیں گے. اور اگر اور کوئی منصب چاہیے, یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے, تو ہم ہمارے جو ہے جادوگروں کے پاس چل کے آپ کا علاج بھی کرا دیتے ہیں. لیکن یہ الفاظ آپ نہ کہیں. اب یہی وہ لفظ تھا میرے بھائیوں, مکے کے اندر 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے. روزے مکے میں فرض نہیں تھے, حج مکے میں فرض نہیں ہوئی, زکات کا مسئلہ مکے میں نہیں آیا. لڑائی کس کی تھی؟ لا الہ الا اللہ کی تھی میرے بھائیوں. اور یہی وہ معنی تھا کہ یہ لات منات عزا, یہ وج سوا یغوس اور یعوک و نسر, یہ سارے کے سارے تمہارے بنائے ہوئے نام ہیں, یہ سارے کے سارے تمہارے خود ساختہ خدا ہے, تمہارے الہ ہیں. لیکن صحیح معنوں میں لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ الفاظ سننے کے بعد جب یہ الفاظ حضرت بلال نے کہے تو گھر سے نکالے گئے ہیں، کھانا مل رہا تھا، عیش عیاش سب ہو رہا تھا، بادشاہوں کے اپنے جو آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے عورتوں کے ناچ اور رقص سب دیکھتے تھے، شراب نوشی ہوتی تھی، گوشت اور مرغی اور بکریاں کٹتی تھی، سب کھانا تھا. لیکن جب حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ کہا تو ان کو تپتی ہوئی ریت میں کھینچ کے لایا گیا، چار پانچ آدمی مل کر پتھروں کھا کر ان کے سینے کے اوپر پیٹ کے اوپر دبا کے مرک رہے اور دبا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا دم نکل جائے، لیکن یہ لفظ بدل دے لا الہ الا اللہ کا. لیکن انہوں نے کہا بالکل نہیں، کوئی تمہارا الہ نہیں ہے سوائے ایک کے. وہ آج کہتے رہے لیکن اپنے کلمے سے پھرے نہیں. اور یہی وہ نوبت آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امین، سب سے صادق، سب سے اچھے مخلوق انسان ہونے کے باوجود یہی کلمہ پڑھنے کے لیے نوبت یہ آئی کہ ابو جہل نے تیر مارا ہے سر پر، ابو جہل نے پتھر مارے ہیں، ابو جہل نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر حرم میں کعبے کے اندر نماز پڑھنے نہیں دی، نماز کے لیے سجدے میں گئے تو اونٹنی کا جو ہے اونٹنی ڈال کے رکھ دی. کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. وہ لوگ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے مکہ چھوڑا ہے، مدینہ جو ہے ہجرت کی تو کس لیے کی؟ صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کی تو کس لیے کی؟ درہم و دینار کے لیے نہیں، سونے اور چاندی کے لیے نہیں، عورت کے لیے نہیں، دنیا کی خاطر نہیں، ہجرت کی تو کس کے لیے کی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. اور یہی آج دعوت جو ہے، مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں مولانا ہندوستان کے اندر جو ہے کافروں کو دعوت دینی چاہیے، کافروں کو دعوت دینی چاہیے اسلام کی طرف. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ دوسرے نمبر پر مرحلہ ہے، ہندوؤں کو اور کافروں کو اور یہودی اور عیسائیوں کو اسلام میں بلانے کا یہ سیکنڈ نمبر پر ہے، لیکن سب سے پہلے تو مسلمانوں کو یہ بتلانا ہے کہ مسلمانوں اپنا لا الہ الا اللہ صحیح کر لو، کیونکہ یہی وہ لا الہ الا اللہ میرے بھائیوں اگر ہم سچے ہو جائیں اس دعوے میں تو کیا سمجھتے ہو ہمیں بھی ہجرت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ حضرت نوح کو کس لیے جانا پڑا ملک چھوڑ کر؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. حضرت ہود کو کس لیے جانا پڑا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. حضرت صالح کو کس لیے جانا پڑا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. جیل کے اندر حضرت یوسف نے دعوت کس کی دی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے، کہ لوگوں بتاؤ تمہارے رب کے علاوہ دوسرا کون رب ہے؟ ایک رب بہتر ہے کہ ہزاروں جو تم نے بنا رکھے وہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر خود ہی مارنے کی جو نوبت کب آئی، کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے جو بت بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا اللہ نہیں بن سکتے. بادشاہ سے ٹکر لینی پڑی، مشرک بادشاہ تھا، مسلمان نہیں، مشرک بادشاہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں ان بتوں کے اندر پوجا کرتے رہیں اور سب سے بڑا بت میں ہوں ان کا، اسی لیے وہ میری پوجا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم سے کیوں بنی اسرائیل کو آزاد کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے جب بنی اسرائیل کے پاس وہ مدینہ مصر میں پہنچے، حضرت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب پہنچے تو فرعون نے پوچھا کہ تمہاری دعوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری یہ دعوت ہے کہ میں ان بندوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف. یعنی وہی تھا کہ تو جو ہے ان کا خدا نہیں ہے، ان کا خدا اللہ ہے. حضرت موسیٰ کو بھی جو ہے سمندر پار کر کے جانا پڑا، تو یہ ساری چیزیں تکلیفیں اٹھانے کی نوبت کیوں آئی؟ حضرت عیسیٰ کو سولی پر کیوں چڑھنا پڑا؟ حضرت عیسیٰ کو کیوں اپنے جسم پر جو ہے تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر طائف جانے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ سارے کا سارا معنی صرف ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائیوں کلمہ صرف پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، کلمے کو اندر ہمارے یہ جسم کے اندر جو خون ہے اس رگ کے اندر سے ہمارا لا الہ الا اللہ بجنا چاہیے. اور اگر یہ لا الہ الا اللہ ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے تو یقینی طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ کا مقصد صحیح سمجھا ہی نہیں. ایک آخری آیت ہے، اس کے بعد جو ہے اس خطبے کے لا الہ الا اللہ کا انشاءاللہ اگلی جمعہ زندگی رہی تو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا مسلمان کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ مسلمان. اور سب سے پہلا مسلمان کون ہے اس امت کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انعام اٹھا کے دیکھ لیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی وماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ کا معنی اب آپ بھی سمجھ لیں میرے بھائی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں سے کہہ دیں قل ان صلاتی, یہ میری نماز, سورہ انعام مکی کی آیت ہے اور یہی وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے میں مکہ چھوڑنا پڑا, میری نماز ہے ونسکی اور میری عبادت ہے اور میری قربانی اور میری حج ہے, ومحیایا اور میرے زندگی کا مقصد, یعنی میں جیوں گا تو صرف اسی کلمے کی بنیاد پر, اسی کلمے کے مقصد پر جیوں گا, وہ مماتی اور مروں گا اسی کلمے کے لیے مروں گا, اللہ کے کلمے کے لیے مروں گا, لا شریک لک, لا شریک لک, وہ ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اللہ رب العالمین, وہ اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. یعنی نماز کس کے لیے میرے بھائیوں؟ اللہ کے لیے. پوری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جینے کا مقصد اللہ کے لیے اور مرنے کا مقصد اللہ کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مجھے حکم دیا گیا تھا اور جو اس حکم پر چلتا ہے وہی پہلا مسلمان ہے, لہذا پہلا مسلمان. یہ قرآن نے کہا کہ پہلے مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے بھائیو, اگر ہماری نمازیں, روزہ, حج و زکات اور ہمارے جینے کا مقصد, ہمارے جینے کا مقصد اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی بیوی, اچھی دولت نہیں, ہمارے جینے کا مقصد, یہ سب بات کی چیزیں ہیں لیکن جینا اصل مقصد ہے اللہ کی رضا. اللہ جیسا کہے گا ایسا کریں گے, اللہ جس سے روکے گا اسے روکیں گے, یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر یہ معنی ہم نے سچا کر لیا تو ہم بھی صحیح معنی میں پہلے مسلمان ہیں, اور اگر نہیں کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ, اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف دل سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم سب کو جو ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کے خطبے کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا خطبہ حضرت نوح نے کیا دعوت دی تھی اس کی تفصیل میں, یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت صالح, حضرت ہود, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کے مختصر سے جو پیغام تھے جس کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا, تکلیف اٹھانی پڑی, انشاءاللہ اس کا خلاصہ اگلے جمعے میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ والے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاة.